مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہے, ورنہ دل کی نیت ہے ہو جائے گا اعتکاف, وہ ضروری بھی ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی, افطار کا ٹیم آ گیا, افطاری بھی سامنے آ گئی, تو کھا افطار نہیں کر سکتے. ہاں, اعتکاف کی نیت کر لیجیے, اب کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جب اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے. تو صحیح طریقہ, اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کریں, پھر کچھ ذکر و درود, عبادت, تلاوت اگر ہو جائے, یا کم از کم 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے میں نہ پہلے حرج تھی نہ اب حرج ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام, پیج نمبر 4. آج 12 روزے کی نسبت سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر 12. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام غلام مصطفیٰ غوری اتاری ہے. میں دار المدینہ ملی 2 کیمپس میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے دانۂ غیوب, سیاح افلاق, فیض گنجینہ اور صاحب لولاک کے الفاظ ملتے ہیں. کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں؟ ان کا مطلب بھی بتا دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب تو اتنے ہیں کہ الفاظ ختم ہو جائیں, القاب ختم نہ ہوں. ہم ان کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں. اے رضا, خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اے رضا, جس رب نے قرآن نازل کیا وہ اپنے محبوب کی جب تعریف کر رہا ہے تو تجھ سے کب ممکن ہے کہ تو تعریف کر سکے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی تعریف کا حق ادا کر سکے. تو یہ کہ 2-4 القاب سے کوئی تعریف کا حق تو ادا ہونے سے رہا. خیر, اب یہ القاب میں نے اب نہیں لکھنا لکھتا میں, کیونکہ وہ عوام کی اردو بہت کمزور ہے اور ہم کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے دو کو ٹو کہا, پہلے دو کہتے تھے, بچے بھی دو کہتے تھے. تو اب یہ کہ اس لیے وہ الفاظ آسان سے آسان لانے کی کوشش ہے. جیسا ابھی میں نے کہا فرمان آخری نبی, اب فرمان خاتم الانبیاء بھی ہے, فرمان خاتم النبیین بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی کہا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سارے القاب ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ آسان الفاظ کہا جائے. تو سیاح افلاک یعنی آسمانوں کی سیر کرنے والے, صاحب لولاک اس حدیث کے جو یعنی مصداق, صاحب لولاک, لولاک لما خلق الافلاک. تو وہ حدیث کے اے محبوب میں تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا, نہ آسمان بناتا, نہ چاند ہوتا, نہ سورج ہوتا, کچھ بھی پیدا نہ کرتا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے, اور کسی بھی نبی کی فرشتے کی یہ شان نہیں بیان ہوئی. تو یوں آپ صاحب لولاک ہیں, اور فیض گنجینا, فیض گنجینا, گنجینا خزانے کو بھی بولتے, بھر بھر کے فیض لٹانے والے, یوں مفہوم اس کا بن سکتا ہے فیض گنجینا. اور دانا غیوب, غیوب یہ غائب کی جمع ہے, دانا مانے جاننے والا, یعنی علم غائب اللہ کی عطا سے علم غائب رکھنے والا. علم کے معنی تو ہوتا ہے جاننا, ہے نا, تو علم غیب جاننے والا, اس کے وجہ یہ ہوگا علم غیب رکھنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خود اپنی مانگی ہوئی دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, جزاک اللہ خیرا.
کیا ہے جی, سورہ فاتحہ بھی دعا ہے, اور سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے تو آمین کہتے ہیں نا, تو باہر بھی کہہ لیا اگر کوئی مشکل نہیں, بلکہ سورہ فاتحہ جب نماز میں پڑھتے ہیں جو کہ اس میں ذرا دعا دعائیں ہیں, ہم آمین کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو, تو یہ سنت بھی ہے نماز میں کہنا, اور نماز کے علاوہ جو دعا مانگتے اس میں کہنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے روزوں کی تعداد 31 ہو جائے, 31 ہو جائے, تو کیا 31 روزے رکھے جائیں گے؟
جہاں جہاں ہوگا وہاں کے چاند کا لحاظ ہوگا, چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے, چاند دیکھ کر روزہ افطار کر رہے ہیں, روزے ختم کرنے ہیں. اب جیسے کہ یہاں جی ہو, یہاں چاند دیکھ کر گئے, مگر دوسرے ملک میں چاند نہیں ہوا تھا, دوسرے دن ہوا, تو بھی مطلب یعنی کہ وہ وہاں کے حساب سے, اور یہاں سے روزہ رکھ کر گئے تو وہ روزہ تو پورا کریں گے.
جیسے اب بعض اوقات بندہ جیسے وہاں سے یہاں آیا, تو اب یہاں کے لحاظ پر تو اس کو 31 مل جاتے ہیں,
جی جی,
لیکن کبھی وہاں گیا دوسرے ملک تو وہ ایک دن پہلے ہو چکا تھا, تو 28 ملتے ہیں اس کو بعض اوقات, تو اب ایک روزے کی قضا اس کو کرنا ہوگی.
یا عمرہ شریف پہ جو جاتے ہیں ان کے لیے مسائل پیش ہوتے ہیں, تو 30 کی گنتی پوری کر رہی ہے نا,
دن کا لحاظ ہوگا نا, جتنے دن دونوں طرف کے ملے ہیں اس کا لحاظ کیا جائے گا اس کا. تو اب اگر دو دن بڑھتے ہیں تو پھر دو دن کی قضا کرے گا, ورنہ عام طور پہ ایک دن کا فرق ہی پڑتا ہے.
وہ جو قضا روزہ رکھے گا وہ عید کے بعد رکھے گا؟
جی, وہ عید کے دن نہیں رکھے گا, عید کے بعد ہی رکھے گا.
تراویح,
تراویح تو وہیں کا لحاظ ہوگا جہاں پر ہوگا,
بھلے 31 ہو جائے.
جی
جی, یہ وین میں نس میں جو انجیکشن لگاتے ہیں کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا.
بینک میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کہ ان پر بھی زکات ہوگی؟
جی ہاں بالکل ہوگی, جبکہ اس کے ملک ہیں نا یہ بھی.
میرا مولانا صاحب سے سوال ہے, ہمارے یہاں کمیونٹی میں ایسے کئی افراد جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں پر وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کا بھی حق کھا جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ایک غریب افراد کا حق کھا جاتے ہیں؟
کس طرح حق کھا جاتے ہیں یہ وضاحت نہیں ہے،
یعنی ان کے سوال سے سمجھ گیا رہا ہے کہ وہ ایک تو کچھ موجود ہے لیکن شو یہ کریں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دوسروں کا حق یعنی مانگ لیتے ہیں، وہ جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ مانگ نہیں پاتے اور یہ لوگ مانگ کے لے لیتے ہیں.
اب اس میں دوسرے کا حق مارنا حق تلف ہی تو نہیں ہوئی کہ بندے کا حق تلف کیا، یہ حق تلف ہی نہیں کہلائے گی، لیکن یہ کرتے غلط ہیں. اگر جو یعنی جس کو شریعت نے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی اور وہ بھیک لیتا ہے اپنے لیے، تو یہ انگارے جمع کرتا ہے اپنے لیے، آگ کے انگارے، اب وہ کم کرے یا زیادہ کرے تو یہ تو پھنس جائے گا مرنے کے بعد ایسا شخص. اور یہ پورا اس کی بھی مافیا ہے، یہ تو بالکل ایک پروفیشن ہے. بھکاری جو ہوتے ہیں، پروفیشنل بھکاریوں کی تعداد یہ سب سے زیادہ سال میں رمضان میں یہ دیکھے جاتے ہیں، اور ٹولیوں کی ٹولیاں بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو بےچارے دیے جا رہے ہوتے ہیں، زکات فطرے سب دے رہے ہیں. اب ہٹے کٹے تندرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگ زکات فطرے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بےچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. شرعی طور پر سب کو معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ زکات کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی. جو پروفیشنل ہوتا ہے نا، یعنی کہ پیشہ ور بھکاری، پروفیشنل بھکاری، اس کو تو ویسے بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے، اس کو نہ دیا جائے تاکہ یہ کام دھندا کرے، ورنہ. اور ایسوں کو جس کا پتا ہے، جس کا پتا ہے کہ پروفیشنل ہے، اس کو دینا گناہ ہے، ثواب نہیں ملے گا الٹا گناہ ملے گا کہ اس وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو گناہ پر آپ مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ مطلب اب کام دھندا کرے نہیں، ہڈ حرام مطلب یہ مانگ مانگ کے یہ مطلب چلتا رہے، یہ گناہ گار ہے. ایسوں کو مطلب توبہ کرنی چاہیے اور حلال حق حلال کما کر کھانا چاہیے.
حق کے تعلق سے ایسا بھی سمجھ میں شاید لگتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے میلے میں کھاتا پیتا آدمی ہوتا ہے اور وہ اپنے کھاتے پیتے ہونے کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا، لوگوں کو پتہ کھاتا پیتا میں تو غریب بھی لوگ اللہ کے میں رہتے ہیں، تو بعض اوقات بعض غربا شاید اس طرح کا سوچ رکھتے ہوں کہ یار یہ دیتا نہیں ہے، غریبوں کا حق ہے، یہ اس کی موج لگی ہوئی ہے اور یہ خود کھاتا پیتا ہے اور غریبوں کو نہیں دیتا، تو یہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے. تو کیا اس طرح مطلب کہ ایک عام آدمی کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے یہ میرا حق کھا گیا ہے؟
یہ تو اچھی بات بھی نہیں ہے، بدگمانی بھی ہے. یہ کیا پتا وہ تم کو نہیں دیتا تو تم کو لگتا ہے کہ ہم کو نہیں دیتا، کسی اور جگہ دے دیتا ہو تم کو بول کے دے کیا، ضروری تو نہیں ہے نا. تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اپنا مالدار ہونا شو نہیں کر رہا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس دور میں تو واقعی چھپانے کی ضرورت ہے کہ مالدار کا پتا چلے گا کہ بہت مالدار ہے تو ڈاکو اٹھا جاتے ہیں، اغوا برائے تاوان کے کیس تو کون نہیں جانتا.
تو یہ بھی رہنمائی کرے، رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے ایک کا خاندان میں یا دو کو امیر ہوتے ہیں، باقی خاندان کے کئی لوگ غریب ہوتے ہیں، تو وہ یہی اس طرح کے آپس میں پھر الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ یار ہمارا حق ہے اس کے پاس، ہم خاندان والے رشتہ دار ہیں، ہمارا حق ہی نہیں دے رہا، یہ ہمارا حق ہی نہیں دے رہا، یوں کر کے اس کی قیمتوں میں اور اس پر تہمتوں اور بہتانوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے امیر ہونے کو یہ عیب لگا رہے ہوتے ہیں.
ایسا نہ کیا جائے، لیکن امیر کو بھی چاہیے کہ رشتہ داروں کا تو صلہ رحمی میں تو ایسا ہے کہ رشتہ دار کا اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دے، جبکہ یہ دے سکتا ہے، اس کی خدمت کرے، مالی تعاون کرے ان سے، یہ ضروری ہے. تاہم یہ کہ غیبتیں اور یہ تہمتوں کا بھی بہرحال وہ دور دھورا ہے، اس طرح اگر پھر آپ کے شر سے بچنے کے لیے اس نے دیا کہ یہ اس کا منہ بند کرو، دیکھ کر برا بلا بولے گا اور بدنام کرے گا، تو اب یہ کہ جو شر سے بچنے کے لیے دے گا وہ رشوت ہے آپ کے حق میں، تو آپ کیوں بولتے ہیں ایسا؟ اگر غریب ہے تو اس لیے تھوڑی ہے کہ سب کو بولتے پھرے، غریب تو مطلب صبر کرے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں غربت کے فقر کے، اور یہ اظہار کا صابر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جماعت ہو رہی تھی، امام صاحب جماعت کروا رہے تھے تو سلام پھیرتے وقت مائک کی آواز بند ہو گئی، جس کی وجہ سے امام صاحب نے تو سلام پھیر لیا لیکن پیچھے کی پچھلی صفوں کے جو مقتدی تھے وہ سلام پھیرنے میں رہ گئے. تو جب امام صاحب نے دعا شروع کی تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو پتا چلا اور پھر انہوں نے سلام پھیرا. تو اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دے کہ کس کی نماز رہ گئی، کس کی نماز ہو گئی. جزاک اللہ خیر.
جنہوں نے سلام پھیر دیا پروپر جو طریقہ کار ہے سلام کا، سلام پھیر دیا تو نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بھی ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سلام میں مائک بند ہوا سلام پھیرنے سے پہلے تو آواز تو نہیں گئی، آواز نہیں گئی تھوڑی دیر کے بعد بغیر آواز کے بھی پھر جو مقتدی ہوگا اس سے لہو گیا ہوگا سلام پھیر تو دے.
افراتفری امام صاحب کی یا کمیٹی کی، امام پر نہیں آئے گی کمیٹی میں جا جائے گی، کمیٹی کی خبر لی ہوگی لوگوں نے. اب وہ ایسی نادانی ہے، کمیٹی والے بےچارے وہ جان بوجھ کے تھوڑی مائک بند کرتے ہیں، ارے ہو جاتا ہی ہے. تو مشین ہے، مشین بہت ہی انسان کی مشین جو ہے اندر ایک ڈبیا تو ہے سینے کے اندر، بند ہو جاتی ہے تو بندہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. اب کس کو برا بھلا کہیں گے آپ
بھائی؟ یہ تو جب امام صاحب رک رمضان المبارک میں، کیونکہ وتر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور دعائے قنوت میں رکو میں چلے جائیں دعائے قنوت کے بجائے، اس کے بعد جو یہ بےچارے امام صاحب کے لیے مسائل ہوتے ہیں نا مساجد کے اندر. پھر اچھا یہ کہ ایک آدھ رکعت یعنی مغرب میں دو بجے سلام پھیر دیا تو پھر لگتا ہے یار امام صاحب کو بھوک لگی تھی، ان کو بولو کھانا وانا کھا کر نمازیں پڑھا ہوئے. یعنی امام کے لیے جو منہ کھلتا ہے نا اللہ کی پناہ، نہ کمیٹی امام کو بعض اوقات چھوڑتی ہے نہ عام مقتدی امام صاحب کو چھوڑتے ہیں. تو امام صاحب کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے بھی ایک عام مسلمان کو اپنے مسجد کے اس عاشق رسول امام کے لیے کیا طبیعت و سوچ رکھنی چاہیے.
ظاہر ہے کہ امام تو امام ہے اور یہ ایک بادشاہ ہے ہمارا، ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس کے توسط سے اس کے وسیلے سے ہماری نمازیں پہنچ رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. جائے کہ ایک عام مسلمان کو بھی اس طرح اگر وہ بھول کرتا ہے تو برا بھلا کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، پھر امام امام ہے، جان بوجھ کر کیوں ایسا کرے گا، آپ نہیں بھولتے تو اس لیے وہ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. مؤذن اگر بھول میں ابھی افطار سے پہلے اذان ہو جائے تو اس کی شامت، اس کو روزہ لگا تھا کیا کیا بولتے ہیں بےچارا، ڈر کے مارے مطلب چھپ جاتا ہوگا مؤذن، لیکن کھینچ کے نکالتے ہوں گے اس کو. تو ایسا نہیں کرنا، یہ مؤذن ہو یا کوئی بھی مسلمان کیوں وقت سے پہلے روزہ افطار کروائے گا، یا کوئی مسلمان کیوں کسی کی نماز خراب کرے گا کہ امام دو پر سلام پھیرے گا تو اس کو اپنی نماز کی بھی تو فکر ہوتی ہے نا. تو ایسا کبھی ہو جائے تو بالکل چپ چاپ آنکھیں لے کے دیکھتے رہے، کچھ بھی نہ کہیں. ہاں شرعی مسئلہ جو جانتا ہے وہ ضرور کہے کہ امام صاحب وہ آپ کی دو ہوئی ہے تو وہ دوبارہ پڑھی جائے گی نماز، دو پر اگر نماز ختم کر دی ہے تو دوبارہ جماعت ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹرین بھی تو لیٹ ہوتی ہے، فلائٹ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہاں پہنچنا ہوتا ہے آدمی کو، کہیں نہیں رہتا. بعض وقت فلائٹ ایسی مس ہوتی ہے کہ تھوڑا لیٹ پہنچتے ہیں تو وہ فلائٹ چھوڑ کے اڑ جاتی ہے، ہوائی جہاز اڑ جاتا ہے، کیا کریں گے، کس سے لڑائی کریں گے، وہاں تو کوئی کچھ نہیں بولتا. بہرحال یہ کہ زبان کو بند رکھنا چاہیے. قفل مدینہ
لگا رہے انشاءاللہ،
لگا رہے کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ جائز کام میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کون سے نام کا ورد کرنا چاہیے؟
اسماء الحسنہ کے تحت یہ بات پڑی تھی کہ اللہ پاک کے مبارک نام یاد رکھنے جو فضیلت آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح کی حاجت ہے اس طرح کا نام اللہ پاک کا پکار کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی جائے گی تو اس سے وہ حاجتیں جلدی قبول ہوتی ہیں.
مثلا روزی میں برکت چاہیے تو رزاق، اس کا معنی ہے رزق دینے والا، روزی دینے والا، تو رزاق کا ورد کیا جائے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یا دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عرض کرے یا خیر الرازقین کہ سب سے بہتر رزق دینے والے، یا رزاق میرے رزق کو کشادہ کر دے، میری روزی میں برکت دے دے. مزید یہ کہ یا مؤخر سو بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ الکریم سب کام پورے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا غفار میری مغفرت فرما، صحیح یا غفور میرے گناہوں کو مٹا دے.
صراط الجنان میں بھی لکھا ہے کہ اگر یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو کو ورد کرے گا تو اللہ اس کو مالدار کر دے گا.
غنی من بے پرواہ بھی ہے.
غفور اور غفار میں علماء نے ایک خوبصورت فرق یہ لکھا ہے کہ جو غفار ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا مٹانے والا، اور غفور کا مطلب بھی ہوتا ہے گناہوں کو مٹانے والا معاف کرنے والا. لیکن غفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام گناہوں کو مٹانے والا، یعنی جتنی بھی اس کی کوانٹیٹی ہو تعداد ہو سب مٹا دے گا معاف کر دے گا. اور غفور کا مطلب ہوتا ہے جیسا گناہ ہو اس کو مٹا دینے والا جس طرح کا بھی ہو.
یا سیدھی سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر شوہر غریب ہو لیکن کی بیوی کے پاس سونا ہو تو صدقہ فطر بیوی اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے ہسبینڈ کا ادا کرے گی؟ سوال سے رہنمائی فرما دیں.
یہ تو باپ اگر ہے نا وہ اس پر صدقہ فطر واجب ہو تو وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے، اور اگر نابالغ بھی مالدار ہے تو پھر اس کے مال سے ادا کر سکتا ہے، اپنے مال سے بھی ادا کر سکتا ہے، جس طرح اس کو اختیار ہے. اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو صرف وہ اپنا فطرہ اس پر واجب ہے، بچوں یا بچوں کے ابو کا واجب نہیں ہے. پڑھی جائے گی اگر پڑھنا چاہیں تو، اس سال ثواب نابالغ کو بھی ہو سکتا ہے.
اہل سنت دامن برکات من عالیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا تراویوں کی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا کیسا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے.
تسبیح ہے یہ دعا تو نہیں ہے؟ اچھا اچھا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں. ہاں جی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، یعنی اے اللہ ہمیں آگ سے نجات دے، یا نار سے مراد جہنم، کہ اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے، کہ ایک طبقہ نار بھی ہے جہنم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں ناروے سے علی رضا شاہ بات کر رہا ہوں، اور میرا یہ ایک کوشچن ہے کہ اگر اپنی بیوی کو تین باری بہن بولنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتے ہیں؟
نکاح نہیں ٹوٹتا،
کہنا مکروہ ہے. اس طرح درست نہیں کہ کوئی اپنی بیوی کو بہن کہے یا بیوی شوہر کو بھائی کہے، لیکن جو زہار کے مسائل ہیں وہ تشبیہ کے ذریعے یعنی کسی مشابہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی نیت کی صورتیں ہوتی ہیں. بہرحال کہنا یہ مکروہ ہے، اس طرح کہنا درست نہیں ہے.
محمد فیضان مدینہ کراچی سے، قعدہ خیرہ میں مکمل اتحیات پڑھنا فرض ہے یا اس کی مقدار بیٹھنا فرض ہے؟
اس کی مقدار بیٹھنا فرض ہے اور پڑھنا واجب ہے آخری قعدے میں.
میرا نام محمد عمر رسائی، میرے بابو مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں اپنے گھر میں جو بھی کھانا بناتی ہے ان میں پیاز کاٹتے کرتی ہے، مسالوں کی خوشبو ہوتی ہے، اور اسلامی بہنوں کی نام میں وہ خوشبو جاتی ہے اور ان کے گلے میں یہ خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ جواب اشارہ فرما دیجیے. آپ مجھے میرے گھر والوں کو دعاؤں سے نواز کیجیے. جزاک اللہ خیر. وہ
پیاز وغیرہ کی جو خوشبو جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عطر بھی لگاتے ہیں تو اس سے خوشبو جاتی ہے، سونگنے سے، عطر کو سونگنے سے بھی نہ، پیاز کی خوشبو جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے.
مناظر منور اتاری رکن منڈی باولدین سے. قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اسلامی بہنیں کھڑی ہو کر کنگھی کریں یا عصر کے بعد بالوں میں کنگھی کریں کرنے سے جو ہے تنگ دستی ہوتی ہے, یا عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے تنگ دستی ہوتی ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
تنگ دستی کے اسباب میں اس طرح کا پڑھنا یاد نہیں پڑتا. جھاڑو البتہ رات کو دینے سے تنگ دستی آتی ہے, خصوصاً کپڑے سے جھاڑو نکالے تو تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہے. کنگھی کرنے کا تو یاد نہیں پڑتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پتا چلا ہے کچھ لوگوں کو شاید یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ شادی اور اس طرح کی جو خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں یہ گانے باجے ناچ گانے جو اچھل کود یہ ہوتا ہے, اس کے بغیر یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا ایک حصہ ہے شادی کا, منگنی کا, اس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے. اس میں بڑوں کا بچوں کا بھی, خاص طور پر جب بڑوں کو یہ دیکھ رہے ہوتے تو بچوں کا ذہن بچپن میں بن جاتا ہے کہ شادی ہوگی تو یہ سب ہماری شادیوں میں ہونا چاہیے. تو انہیں آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے؟
نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے دونوں طرف سے. جو بھی اس کی ایک فارمیلٹی ہے شرعی طور پہ وہ ادا کرنے سے نکاح تو ہو گیا. اب اس میں یہ کہ مہر واجب ہے, یہ بھی ہو گیا. دولہا کے لیے ولیمہ سنت ہے, اس کی بھی صورت ہے کہ کب سنت ہے, تو یہ سنت ہو گئی. تو یہ سمجھو ان چیزوں کا نام ہے نکاح شادی. اب کچھ ایسی اضافی دعوتیں بعض ہوتی ہیں, ہے نا, جیسے دو دعوتیں تو کی, تیسری کو پھر وہ نمائشی کہا گیا, یہ مطلب خیر. لیکن اب یہ جو گانے باجے یا ناچ رنگ تو پتہ نہیں اور بہت ساری صورتیں بڑھا دی گئی ہیں, جیسے منگنی کی بھی گنجائش ہے. لیکن منگنی بھی اب جو ہوتی ہے نا یہ شریعت کے مطابق ذرا معاملہ کم ہے, اس میں بھی بہت سارے گناہ داخل ہو گئے. مہندی اگر سادگی سے لگانی تھی جو شریعت طور پہ کہ عورت کو مہندی لگا دے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن اس میں بھی جو مطلب جمع چوکڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو یوں مطلب بہت سارے گناہوں کا وہ مطلب یعنی کہ معجون مرکب بن گئی ہے شادی. ورنہ شادی مہنگی نہیں ہے, شادی بالکل سستی ہے, بہت سستی ہے. مہر بھی ادھار بھی تو گنجائش ہے نا, روکڑے تو نقد تو دینے ہی نہیں ہے نا. تو یوں شادی یوں سمجھو مفت ہے, تھوڑی سی رقم میں ممکن ہے. نہ ولیمہ, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا ولیمہ کیا وہ ایک بکری پر مشتمل تھا, سب سے بڑا ولیمہ. اچھا باقی اور ولیمہ اس سے بھی ان مانو کر مطلب وہ اس پوری ایک بکری کے نہیں تھے, عظمت میں ہر ولیمہ بڑا تھا. کائنات کے سارے ولیمہ ایک طرف, میرے محبوب کے شادی کے جو ولیمہ تھے وہ سب سے بڑے, لیکن مالی ہے تمہارے سے عرض کر رہا تھا. خیر تو اب یہ کہ ہمارے یہاں کتنی ڈشیں ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے اور کس طرح مطلب اس کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اتنے اتنے لاکھ روپے کے کرائے کا حال ہوگا تو فلاں ہوگا یہ ہوگا وہ نہیں کیا کیا مطلب وہ شامل کر دیا, اور گانے باجے. بعض لوگ تو یہ سمجھتے کہ خوشی کے ٹائم پہ سب چلتا ہے,
ڈھول ڈانڈیا رس اور یہ لڑکی اور خاندان یا باہر کے مرد اور عورتوں کا آپس میں ملنا, ان کا مطلب کہ اچھل کود کرنا, ناچ گانا کرنا, ٹیپ ریکارڈر پر میوزک کا بجنا, اب اس سے آگے بھی قوم نکل گئی ہے جو بتاتے ہیں یہ سب کچھ ہونا, تو یہ سب چیزوں کو گویا کہ ایک شادی کا اور خوشی کا ایک حصہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر شادی ہو نہیں سکتی. اگر کوئی کہے کہ یار یہ نہیں کہ تو بولا میت تھوڑی ہوئی ہے بھائی, شادی ہو رہی ہے. تو اس طرح کے پھر جب تاثرات سامنے آتے ہیں تو میں کہا بھی ماشاء اللہ امید ہے کہ ایک تعداد اس ٹائم پر دیکھو سن رہی ہوگی, اللہ کہہ رہے کہ ہم سب کے گھروں میں اس یہ غلط نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے.
مطلب یہ زمانے سے یہ داخل ہو گئی ہیں اس طرح کی چیزیں. شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی دردناک حکایت نقل کی ہے کہ قبرستان کے قریب کوئی آبادی تھی, وہاں کوئی شادی تھی, تو شادی میں وہی لہو و لعب, یہی اچھل کود والا کوئی حساب کتاب تھا. تو اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی قبرستان کی طرف سے, جس میں یعنی جس کا کچھ مضمون اس طرح کا تھا, وہ اشعار تھے وہ, کہ نا پائیدار کھیل کود میں مشغول رہنے والو, ان قریب تمہاری کھیل کود ختم ہو جائیں گے اور تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہوگا وغیرہ, کوئی عبرت ناک آوازیں آئی. اس سے ظاہر لوگ تو گھبرا گئے, اور دولہا اتنا گھبرایا کہ وہ درخل ایک ہفتے کے بعد وہ دولہا مر گیا خوف زدہ ہو کر. تو یہ تو کیا ایک وارننگ, یہ کبھی کبھی دکھائی جاتی ہے, کبھی کبھی اسی اموات ہوئی ہیں. یہ غالباً لیاری کی طرف کا واقعہ ہے کہ ایک بار خوب دھوم دھڑکا ہوا شادی کی خوشی میں, ناچ گانے جو بھی تھا, دولہے میاں بھی شاید ناچ ناچ کے تھک گئے تھے, تو پھر یہ سو گئے. سو کر جب صبح ہوئی, ابھی صبح ان کی بارات جانی تھی, تو اٹھانے کے لیے کوئی آیا نماز کے لیے اٹھانے کا, تو اللہ کرے تصور ہو جائے ہمارے اندر بارات کے لیے اس کو اٹھانا, تو دروازے پہ دستک دی, دو تین بار دستک دی ہوگی, تو وہ اندر سے دروازہ کھل نہیں رہا, تو ایسی بھی کیا گہری نیند ہے دلہے میاں کی کہ تھکن اترتی نہیں ہے, زور سے دروازے پیٹے ہوں گے, نہیں کھلا دروازہ. پھر وہ کھٹکا ہوا کہ مسئلہ کیا ہے, پھر بالآخر دروازہ توڑا, تو دلہے میاں تھک 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 کے ہمیشہ کی نیند سو چکے تھے. کیسی موت, پتہ نہیں لیاری کا واقعہ یا کہیں کا مجھے کسی نے سنایا تھا. اس طرح کے اور بھی اکا دکا واقعات مجھے سنائے ہیں. ایک دولہے نے تو اپنی مطلب وہ ماں کو بولا, ناچ رنگ کی محفل ہو رہی تھی, ماں کو بولا کہ ماں آ تو بھی ناچ. ماں نے بولا میں بڑھاپے میں, اور نہیں ماں ناچنا پڑے گا, آج خوشی کا موقع ہے. ماں کو اس نے کھینچا رنگ میں اتار دیا, اور ماں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر چلانے لگی, اور یہی دولہا پھر صبح مرا پایا گیا اپنے بستر پر, یعنی دولہا بننے سے پہلے ہی مر گیا. اور یہ واقعات میں کیا کہوں, غیر مسلموں کے نہیں سنا رہا, مسلمانوں میں خوشی کا موقع ہے, خوشی کے موقع ہو یا غمی کا موقع ہو, ہم اللہ پاک کے احکام کے پابند ہیں, ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. مسلمان کہیں بھی ہو, کس حال میں بھی ہو, وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے احکام کا پابند ہے, مکلف ہے, اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ گانے باجی کی مذمت حدیثوں میں بہت ہے, چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے, دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے. ایک اور حدیث میں نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا, یہ وہی حدیث ہے کہ دو آوازوں پر دنیا آخرت میں لعنت ہے. نمبر ایک نعمت کے وقت باجا, یعنی یہی میوزک موسیقی باجا بجانا, نمبر دو مصیبت کے وقت چلانا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ میں یہ آلات موسیقی مٹانے کے لیے آیا ہوں, اپنی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ ارشاد فرمانے. اور مسلمان بولتے ہم تو خوشی کے موقع پر ہی کہاں, ہر وقت بجاتے ہیں گانے, رات دن گانے بج ہی رہے ہوتے ہیں, میوزک چل رہا ہوتا ہے, یہ ساری مطلب دینے کے جتنے بھی گناہوں بھرے چینل ہیں سب موسیقی کی دھنیں چلا رہے ہوتے ہیں, اور سب جگہ تباہی مچی ہوئی ہے. اور مسلمان سکھی کون سا ہے اس وقت, مغلوب ہے, کل تک غالب تھا, 313 تھے, اس نے ہزاروں کے یا ہزار کے پرخچے اڑا دیے میدان بدر میں, اور اب کیا ہے, اب غلامی کی زنجیر پڑی ہے, غلامی کا توک پڑا ہے, اور وہ شیطان جو ہے وہ جیسے رسی پڑی ہے گلے میں, وہ پکڑ کے نچاتا ہے بندر کی طرح, خوشی کا موقع ہے, ناچو ناچو خوب ناچو. یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ کیسے ناچا جاتا ہے, کیسے میوزک بجائی جاتی ہے. ابھی مولانا اچھا نہیں لگتا ہے, یہ ہماری خوشیوں سے خوش نہیں ہے, یہ تمہارے غموں سے خوش نہیں ہے، یہ تمہیں قبر میں غم زدہ رہنا نہیں، رہنے دینا پسند نہیں کرتا، اس لیے تمہیں سمجھاتا ہے کہ قبر کے غم سے بچنے کے لیے ابھی تھوڑا گناہوں پر غم کر کے توبہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر لو، ورنہ پھر مت بولنا کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ملاتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نیت کر لیں ہمارے یہاں ہونے والی کوئی بھی خوشی غمی یہ شریعت کے مطابق ہوگی انشاءاللہ.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.